الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد آج 26ویں پارے کی مکمل تلاوت کی گئی ہے الحمدللہ اس میں سورہ احقاف سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور اس میں یہ آیات بھی گزری کہ سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طائف سے واپس لوٹ رہے تھے اور طائف میں جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا اس کا غم بھی تھا دکھ بھی تھا غم تھا دکھے ہوئے دل کے ساتھ آپ واپس تشریف لا رہے تھے مکہ مکرمہ کی طرف اور یہ جہاں اس وقت مسجد الجن ہے اگر آپ پیدل جائیں تو جنت المالا کی طرف پیدل جا رہے ہوں تو اتصالات کا دفتر ہے اس کے ساتھ اس کے قریب ہی یہ مسجد الجن ہے چھوٹی سی یہی وہ جگہ ہے جہاں پر سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فجر کی نماز ادا فرما رہے تھے اور اس میں قرآن پڑھ رہے تھے تو ایک جنات کی ایک جماعت وہاں سے گزری تو انہوں نے کہا انصتوا انصتوا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا ہم نے پھیر دیا اللہ فرماتے ہیں یہ دراصل حضور کے غم کا اور دکھ کا مداوا کیا اللہ تعالیٰ نے ایک دکھ تھا غم تھا جو کچھ طائف میں ہوا تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ یاد کیجئے اس وقت کو جب ہم نے رخ پھیر دیا ایک جنات کی جماعت کا آپ کی طرف يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ وہ قرآن غور سے استماع کہتے ہیں غور سے سننے کو غور سے سن رہے تھے فلما حضروا قالوا انصتوا جب وہ آپ کے قریب آئے تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا بھئی خاموش 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 دیکھو کیا پڑھا جا رہا ہے قالوا انصتوا فلما قضی ولوا الی قومهم منذرین اور جب یہ قرآن پورا مکمل ہو چکا پڑھا جا چکا آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو یہ اپنی قوم کی طرف دعوت دینے دعوت والے بن کر گئے ہیں دیکھیں اس وقت میں نے بتایا تھا عروہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضور سے اجازت چاہی کہ میں اپنی قوم کو دعوت دینا چاہتا ہوں بنو ثقیف کو آپ نے ان کو منع بھی فرمایا لیکن انہوں نے کہا نہیں نہیں مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے مجھے وہ لوگ میری بڑی عزت کرتے ہیں لیکن وہاں جب پہنچے اور دعوت دی تو انہوں نے شہید کر دیا ان کو فرمایا یہ میری امت کا حبیب نجار ہے عروہ ابن مسعود بہرحال وہ آپ یہ دیکھیں کہ دعوت کا مزاج کیسا ہوتا ہے کیا چیز ہوتی ہے ایک چیز ایک دولت حاصل ہو جائے کیا ان جنات سے حضور نے فرمایا تھا جاؤ دعوت دو ہے سوچنے کی بات ہے انہوں نے قرآن سنا اور جا کے دعوت دینی شروع کر دی قالوا يا قومنا انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الى الحق والى طريق مستقيم يا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب اليم یہ دعوت دے رہے ہیں قوم کو جا کے دی ہم نے ایک ایسی کتاب سنی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے مصدقا لما بین یدیہ اور اپنے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے یہدی الی الحق اور حق کی طرف ہدایت دینے والی کتاب ہے وإلی طریق مستقیم اور صحیح راستے کی طرف صراط مستقیم کی طرف ہدایت دینے والی کتاب آج ہم تمہارے پاس سن کر وہاں سے آئے ہیں یا قومنا اجیبوا داعی اللہ اللہ کی طرف دعوت دینے والے یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرو وآمنوا به اور ان پر ایمان لاؤ یغفر لکم من ذنوبکم اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے ویجرکم من عذاب علیم دردناک عذاب سے تمہیں نجات دیں گے دیکھیں کیسی ایک دولت ملی نا اس کو انہوں نے پھیلایا آج تو ہمارے ساتھ کوئی جہاز میں بیٹھا ہو کسی غیر ملک کا سفر ہو شراب بھی پی رہا ہمیں کچھ پرواہ نہیں ہوتی کہ بھائی اس سے کوئی دین کی بات تو کریں ہے تو حضور کا امتی یا کوئی امت سے خارج ہو گیا ہو. فقہا نے امت کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے. دیکھیے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے, یہ آج کی بات نہیں ہے کہ جی آج دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے اس لیے کہا جا رہا ہے, یہ بات نہیں ہے. سینکڑوں سال پہلے فقہا نے اس امت کو دو حصوں میں تقسیم کیا, ایک ہے امت اجابت اور ایک ہے امت دعوت. ایک امت اجابت مطلب یہ ہے, امت اجابت کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ حضور کی امت کا وہ حصہ جنہوں نے حضور کی دعوت کو قبول کر لیا اور ایمان لے آئے, مسلمان ہو گئے جیسے ہم اور آپ ہیں, یہ امت اجابت ہے. دوسری امت کا نام رکھا ہے, کیا نام رکھا ہے؟ امت دعوت. یعنی وہ امت ہے جس کو ابھی دعوت دینی باقی ہے, جس کو دعوت یوں کہہ لیں یا یوں کہہ لیں کہ جس کو دعوت دینی چاہیے یا یوں کہہ لیں جس کو دعوت دینی ضروری ہے, جو بھی آپ تعبیر کر لیں, بہرحال اس امت کا نام امت دعوت ہے. تو یاد رکھیں اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو ہم نے صحیح امت ہی نہیں بنے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب یہ بتائیے کہ ان جنات کو حضور نے دعوت دینے کا حکم فرمایا, انہوں نے تو قرآن سنا, قرآن سن کے چلے گئے اور دعوت دے رہے ہیں اپنی قوم کو جا کے. قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ على بصیرہ انا ومن اتبعنی. دیکھیں کیا آیت ہے کہ آپ کہیے کہ یہ ہے میرا راستہ, ادعو الى اللہ, میں دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف, على بصیرت, بصیرت کے ساتھ, انا میں بھی, ومن اتبعنی, جو میری اتباع کرے گا, جو میری اتباع کرنے والا ہے اس کا بھی یہی کام ہے. اور یہ آیت ذرا ذہن میں رکھیے گا, ٹھیک ہے. دوسری آیت دیکھیے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. یہ آیت کا جز میں نے تلاوت کیا ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو تم میری اتباع کرو. تم کیا کرو؟ میری اتباع کرو. یہ ایسے ہی ہے جیسے باپ اپنے بیٹے سے کہے اگر تو میرا بیٹا ہے نا تو یہ کام کر دے, ایسے ہی ہے نا یہ کہ اگر تو میرا بیٹا ہے تو یہ کام کر دے. تو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اگر تم اللہ سے, حضور سے کہا جا رہا ہے اللہ تعالی کی طرف سے کہ آپ اعلان کر دیجئے, ان لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو تم میری اتباع کرو, میری اتباع کرو. اور یہ آیت جو میں نے پہلے پڑھی, اتباع کیا ہے؟ قل هذه سبیلی, آپ کہہ دیجئے یہ ہے میرا راستہ, ادعو الى اللہ, میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف, دعوت دیتا ہوں, انا ومن اتبعنی, میں بھی اور جو اتباع کرنے والے ہیں میری. دونوں آیتوں کو ملائیں مفہوم صاف واضح ہو جائے گا. بھائی کم سے کم ہم دعا تو کریں, بچوں کو اپنے بھیجیں دعوت کے راستے میں, خود جڑیں, کچھ تو کر سکتے ہیں ہم, تعلیم میں تو بیٹھ سکتے ہیں. بھائی یہ جو ہے نا حضور کی اتباع تو اس وقت ہی نصیب ہوگی جب ہم اس کام میں بھی کچھ اپنا حصہ ڈالیں. تو بہرحال بھائی ہمارا مزاج یہ نہیں ہے, ہم تو ہمارے بس میں کوئی بیٹھ جائے ہم اس سے کوئی دین کی بات نہیں کرتے, ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ اس کی حالت ایسی ہے مگر کوئی ہمیں پرواہ نہیں ہوتی. جہاز میں کوئی بیٹھا ہو کوئی اس کی حالت ایسی ہو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی. کہیں پر ہم کسی غیر مسلم ملک میں جائیں ہم کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ وہاں پر جو ملے اس کو اللہ کے دین کی بات سنا کے اس کے لیے دعا تو کی جائے, کچھ تو کی جائے, کچھ کوشش تو کی جائے. تو بہرحال یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو ایک غم تھا اس کا ایک مداوع اللہ نے ایسے فرمایا کہ آپ کو ایک خوشی دے دی کہ ایک جنات کی ایک جماعت ایمان لے آئی پل بھر میں, اور انہوں نے وہ وہاں سے, اور اللہ فرما رہے ہم نے ان کا رخ پھیرا تھا, وہ تو کسی اور رخ پہ جا رہے تھے, ہم نے پھیر دیا اس طرف آپ کی طرف, اور انہوں نے قرآن سنا اور ان کی زندگی پلٹ گئی. اور اس سے آگے وہ سورہ محمد ہے, دیکھیے سورہ محمد کی بھی آخری آیت ذرا غور کیجیے, وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر تم نے ہمارے دین سے منہ موڑا تو ہم تمہاری جگہ دوسری قوم لے آئیں گے، یستبدل قومن غیرک، اللہ تمہاری جگہ دوسری قوم لے آئیں گے، ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے، تمہاری طرح نہیں ہوں گے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اب جو اس ایمان لا رہے ہیں اور جو مسلمان ہو رہے ہیں وہ ایسے پکے ہوتے ہیں کہ ایک سنت کا ان کو پتہ چل جائے تو چھوڑتے نہیں ہیں، تہجد کا پتہ چل گیا چھوڑتے نہیں ہیں، تکبیر اولا چھوڑتے نہیں ہیں، ایک ایک سنت پر مر مٹنے والے. تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے عرب میں نازل ہوا قرآن کریم، حدیث عربی میں، قرآن کریم عربی میں، سب سے پہلے صحابہ کا طبقہ انہوں نے لیا، تابعین، تبع تابعین، ان حضرات نے دین پر عمل کر کے دکھایا. اس کے بعد انحطاط آنا شروع ہوا، انحطاط آنا شروع ہوا، اللہ نے یہ نعمت، یہ دین کی نعمت، یہ تقوی کی نعمت ادھر منتقل فرما دی، ہندوستان، پاکستان، ان علاقوں میں منتقل فرمائی. بڑے بڑے ہیرات کے، یہ جو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے مجدد تھے، اپنے وقت کے مجدد تھے، مجدد تو پوری دنیا کے لیے ہوتا ہے، وہ ہیرات کے رہنے والے تھے، افغانستان کے، یہاں اس طرف دین آ گیا. بڑے بڑے حکیم الامت اپنے وقت کے مجدد تھے، یہ یہاں پہ پیدا ہوئے ہندوستان میں. مولانا الیاس صاحب، میں نے پہلے بھی عرض کیا، اگر مجدد نہیں تھے تو مجدد سے کم بھی نہیں تھے، یہ یہاں پیدا ہوئے ہندوستان میں. بڑے بڑے اکابر، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا یعقوب نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوئی، کیا ان بزرگوں کے حالات پڑھے تو یہ لوگ کیا لوگ تھے. یہ ایسے ایسے لوگوں کو اللہ نے یہاں پیدا فرمایا اور اللہ نے یہاں سے دین کا کام لے لیا. اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں سے بھی دین کی قدر و قیمت اٹھتی جا رہی ہے، اور اب وہ جو یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، الاسکا میں جو اپنا عیسائیت کو اور اپنے یعنی بے دینی کو، بے ایمانی کو چھوڑ کر، خلاف ایمان زندگی کو چھوڑ کر اب جو اسلام لا رہے ہیں اور دین کو قبول کر رہے ہیں، ان کے اندر ایسا دین آتا ہے. میں نے خود ایسے لوگوں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایک بالکل ایک ایک سنت پر ہمیں شرم آ رہی تھی، ایک ایک سنت پر عمل کرنے والے، تہجد کی پابندی کرنے والے. تو بھائی خطرہ ایسا لگ رہا ہے کہ اب یہ نعمت یہاں سے ادھر جا رہی ہے، اور اگر ہم نے اب بھی ہوش نہ سنبھالا تو شاید یہ نعمت آگے چل کے ہم سے چھن جائے اور وہاں چلی جائے. تم ملا یقون و امثال حکم، تمہارے جیسے نہیں ہوں گے پھر وہ، جیسے تم نے کیا دین کے ساتھ معاملہ، ایسے نہیں، وہ تم سے اچھے ہوں گے، یعنی مراد یہ ہے تم سے اچھے لوگ ہوں گے، اور ایسے ہی لگ رہا ہے. اور اس کے آگے جو سورت ہے وہ سورہ فتح، سورت الفتح، یہ سورت اس کی ابتدائی آیات جو ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ صلح حدیبیہ کے بارے میں ہے، جب سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ اپنے صحابہ کے ساتھ آپ مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں. یہ خواب آپ نے دیکھا تو خواب پر عمل کرنے کے لیے آپ نے عمرے کا سفر فرمایا، مکہ کے قریب پہنچے جہاں اس وقت حدیبیہ، پہلے حدیبیہ کہا جاتا تھا، اب اس کو شمیسی کہا جاتا ہے اس جگہ کو، اب بھی ہے وہ جگہ تو اس کو شمیسی کہا جاتا ہے. وہاں آپ نے پڑاؤ ڈالا کیونکہ آپ کو پتا چلا کہ قریش وہ لشکر تیار کر لیا انہوں نے، تو آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ ان سے جا کر کہو کہ ہم لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے، ہم تو عمرہ کرنا چاہتے ہیں اور واپس چلے جائیں گے، برہم طور پر ہم عمرہ کریں گے واپس چلے جائیں گے. وہ ابھی گئے ہی تھے کہ یہ اطلاع پہنچی کہ قریش مکہ نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہے. اس پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی کیکر کے درخت کے نیچے، جو مشہور روایت میں ہے کہ اس کے بارے میں یہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، سورہ فتح کی یہ آیت نازل ہوئی. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں یہ دراصل اللہ کے ہاتھ پر بیعت فرما رہے ہیں. صحابہ رضی اللہ عنہ، آپ نے بیعت یہ لی تھی کہ ہم مر جائیں گے، کٹ مریں گے، عثمان کی شہادت کا بدلہ لیں گے، اس پر بیعت لیجی، صحابہ کو قریب بلا کر کے بیعت کرو، یہ جوش دلانے کے لیے تھا. دیکھیے بیعت چار قسم کی ثابت ہے احادیث میں اور قرآن کریم کے ذخیرے میں، اور احادیث کے ذخیرے میں اور قرآن کریم میں چار قسم کی بیعت ملتی ہے. ایک تو یہ کہ کفر کو اور شرک کو چھوڑ کر اسلام لاتے وقت، صحابہ جب اسلام لاتے تھے تو بیعت ہوتے تھے حضور کے ہاتھ پر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ ایک بیعت ہے. اور ایک ہجرت کی بیعت ہے کہ ہجرت پر بیعت فرمائی ہو، اور ایک جہاد کی بیعت ہے کہ جہاد پر بیعت فرمائی. صحابہ رضی اللہ نحن الذین بایعوا محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا، اس پر بھی بیعت فرمائی. ہاں ایک بیعت اور ہے جو امارت کے لیے تھی کہ کوئی امیر بنے، جیسے حضرت ابو بکر امیر بنے سب نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، حضرت عثمان فاروق اعظم امیر بنے سب نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی. ایک بیعت یہ بھی ہے امارت کی بیعت، امیر المومنین کے ہاتھ پر بیعت کی جاتی تھی، وہ اطاعت کی بیعت تھی، اطاعت کریں گے ہم آپ کی، یہ اطاعت کی بیعت تھی. اور یہ پانچویں قسم یہ ہے کہ اصلاح نفس کی بیعت. اصلاح نفس کی بیعت بھی ثابت ہے کہ ایک بخاری کی روایت ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا کہ آؤ بھائی بیعت کر لو، صحابہ کو بلایا بیعت کر لو، بیعت کی، انہوں نے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی کہ نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے وغیرہ، کچھ اعمال ان سے کہلوائے کہ ہم یہ کریں گے، اور کچھ اعمال نہ کرنے کے جیسے گناہ ہیں ان کو ان کو نہیں کریں گے. یہ بیعت، یہ سیدھی سادھی، یہ اصلاح، بیعت علی الاصلاح ہے، اصلاح نفس کے ہاتھ پر، جو ہمارے بزرگوں کا سلسلہ ہے تصوف کا یا اکابر کا. تو یہ بھی، یہ بیعت بھی ثابت ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ. تو اب جو اس سلسلے میں داخل ہوتے ہیں وہ دراصل صحابہ سے ان کی مشابہت ہو جاتی ہے کہ ہم یہ کریں گے یہ نہیں کریں گے. کچھ اعمال کہلوائے جاتے ہیں کہ ان اعمال کو ہم کریں گے، ان اور کچھ اعمال کو کہلوایا جاتا ہے کہ ہم ان اعمال کو نہیں کریں گے. بس یہی بیعت علی الاصلاح ہے یا اصلاح نفس پر بیعت، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، بلکہ قرآن سے بھی ثابت ہے. 28 کے بارے میں جو مومنات عورتوں کے بارے میں آتا ہے، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ. یہ الفاظ ہیں بیعت، یہ سیدھی سادھی اصلاح نفس کی بیعت ہے. نہ اس میں کفر کو چھوڑ کے اسلام لانے کا ذکر ہے، نہ ہجرت کا ذکر ہے، نہ امیر کی اطاعت کا ذکر ہے، کوئی اس میں ان اشیاء، ان چیز امور کا ذکر نہیں ہے، بلکہ کچھ اعمال کے کرنے کا اور کچھ کے نہ کرنے کا ذکر ہے. یہی اصلاح نفس کی بیعت کہلاتی ہے، جو قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث شریف سے بھی ثابت ہے، بخاری کی پکی روایت سے ثابت ہے. تو اس لیے یہ جو ہمارا تصوف کا جو سلسلہ ہمارے بزرگوں کا ہے، اور جس میں ہمارے تمام اکابر اس سے منسلک ہوئے، کوئی بھی ہمارے اکابر خالی نہیں رہے. میں تو، سچی بات ہے بھائی، میں تو کسی زمانے میں ان چیزوں کا مخالف تھا. میں نہیں جانتا تھا اس بھی کیا چیز یہ پیری مریدی، یہ تو میں سمجھتا تھا کہ یہ سب اہل بدعت کرتے ہیں، ہم تھوڑی، ہمارا تھوڑی کام ہے. لیکن جب میں نے یہ دیکھا، اپنے اکابر کے حالات دیکھے، کہ کوئی بھی ایسا ملا ہی نہیں، کوئی تلاش کرنے سے نہیں ملا کہ جو کسی کے ہاتھ پر بیعت نہ ہوا ہو اور اس نے کسی سے اصلاح نفس نہ کروائی ہو. میں نے کہا بھائی یہ تو ہم غلطی پر ہیں پھر تو. اور پھر جب یہ، اس پہلے کی بات ہے جب مدرسے سے تعلق نہیں تھا، اللہ والوں سے تعلق نہیں تھا، اس وقت کی بات ہے، جہالت کا ایک دور تھا. اب وہ بعد میں جب منسلک ہوئے، مدرسے میں آئے، پتہ چلا دین کے مول، تو پھر پتہ چلا کہ بھئی ہاں یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے اور اپنے اکابر کے راستے پر رہنا چاہیے. ہمارے اکابر کا جو راستہ ہے نا، وہ آپ آنکھیں بند کر کے چلتے چلے جائیں، ایسا راستہ ہے. ان کی جو تعلیمات ہیں، انہوں نے جو راستہ ہمیں بتایا ہے، دکھایا ہے، بس آپ آنکھیں بند کر کے ان راستے پہ چلتے چلے جائیں، آپ پہنچ جائیں گے. لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، جو فرزانے ہیں لفل لڑاتے ہیں، نہیں جی یہ صحیح نہیں ہے، لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے تابہ منزل صرف دیوانے گئے. منزل تک تو اللہ آپ کے دیوانے ہی پہنچتے ہیں. مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے. مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے. جن بزرگوں نے وہ سب آپ کے یہ ہمارے اکابر اللہ کے دیوانے تھے, بس ان کے راستے ہی مستند ہیں. جن راستوں سے یہ ہو کر گئے ہیں انہی راستوں سے اگر ہم چلیں گے تو وہ مستند راستے ہیں, انہی سے ہم ہوتے ہوئے پہنچ جائیں گے اللہ تک, اور کامیابی ہمیں مل جائے گی دنیا اور آخرت کی. تو یہ صلح حدیبیہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے فتح مبین فرمایا, انا فتحنا لک فتحا مبینا, آپ یہ دیکھیں اللہ کی قدرت. معاہدہ کیا جا رہا ہے اور سارا کا سارا تقریباً سارا معاہدہ مسلمانوں کے خلاف. اس سال مکہ مکرمہ سے واپس چلے جائیں, جان ٹھہرے ہوئے وہیں سے واپس چلے جائیں مسلمان, یہ شرط بھی تھی. اگلے سال آئیں, اگر مکہ مکرمہ سے کوئی مسلمان ہو کر مدینہ منورہ چلا گیا واپس آنا پڑے گا اس کو. آپ مسلمانوں کے ذمے ہے کہ واپس دیں, ہمیں واپس کریں اس کو. اور ایسا ہوا بھی نہیں. ابھی معاہدہ لکھا جا رہا تھا کہ حضرت ابو جندل جن کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی ہوئی وہ آ گئے کہ اللہ کے رسول میری کچھ مدد فرمائیے, میں بہت تکلیف میں ہوں. تو مشرکین نے کہا نہیں ابھی یہ معاہدہ طے ہوا ہے, لکھا نہیں گیا, لیکن یہ شرط تو طے ہو گئی ہے کہ ایسا ہوگا کہ اگر کوئی مسلمان آ گیا آپ لوگوں کے پاس تو آپ کے ذمے ہمیں واپس کریں گے. حالانکہ وہ مدینے نہیں پہنچے تھے, وہاں آئے تھے, لیکن انہوں نے پھر اعتراض جب کیا حضور نے فرمایا جاؤ تم چلے جاؤ, صبر کرو, اور روتے ہوئے واپس ہوئے. ان کو واپس لے جایا گیا کہ یہ وہ کسی طرح پہنچ گئے تھے وہاں. آپ دیکھیں ساری شرائط ہوا, اور یہ بھی ایک شرط منوائی ان لوگوں نے کہ اگر مدینہ منورہ سے کوئی آ گیا ہمارے پاس ادھر مکہ مکرمہ تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے. ایسی کڑی شرائط جو سخت اور سب قسم مسلمانوں کے خلاف, اور اللہ اس کو فرما رہے ہیں انا فتحنا لکا فتحا مبینا, فتح مبین ہے, کھلی ہوئی جیت ہے. اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ اللہ کے حکم کو ہم پورا کریں چاہے ہمیں تباہی نظر آ رہی ہو. دیکھیے کتنی سب خلاف شرائط جا رہی ہیں اور اللہ فرما رہا ہے نہیں یہ فتح مبین ہے, تو بس فتح مبین ہے. بعد کے حالات نے ثابت کر دیا کہ واقعی یہ فتح مبین تھی. اور حضرت عمر کا یہ حال تھا کہ وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس گئے کہ کیا السنا علی الحق, ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا بالکل. تو پھر حضرت عمر نے فرمایا آپ نے دب کر صلح و صفائی کیوں کر لی, صلح حدیبیہ کیوں کر لی دب کر جب ہم حق پر ہیں تو؟ اور آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے؟ تو آپ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے یہ کہا تھا, لیکن میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم اسی سال کریں گے. اب یہ یہاں سے وہاں گئے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, ان سے بھی یہی باتیں کی, انہوں نے بھی یہ جواب دیا کہ کیا حضور نے یہ فرمایا تھا کہ ہم اسی سال عمرہ کریں گے؟ تو بعد یہ جوش میں تھے, جو جیسی ان کی طبیعت تھی, یعنی اللہ کی کوئی خلاف شریعت خلاف مزاج بات دیکھتے سے جوش آتا تھا ان کو, تو وہی طبیعت تھی, اسی طبیعت کے موافق وہ گئے حضور کے پاس بھی جوش میں اور حضرت ابوبکر کے پاس بھی. یعنی آپ اس سے ان کے کیفیت سے اندازہ لگائیں کہ وہ کیسی شرائط ہوں گی کہ حضرت عمر کی یہ کیفیت ہوگی. لیکن اللہ فرما رہے ہیں یہ فتح مبین ہے, بس فتح مبین ہے. تو بعد کے حالات نے پھر ثابت کر دیا اور بالآخر فتح مکہ ہوئی, اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک فاتح کی حیثیت سے بغیر کسی خون خرابے کے فاتح کی حیثیت سے آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے. ہاں بعض لوگوں کو جو جنہوں نے گستاخیاں کی تھیں ان کے بعض لوگوں کے نام لے کر آپ نے فرمایا یہ اگر بیت اللہ کے پردے سے بھی لپٹے ہوئے ہوں تب بھی ان کو قتل کیا جائے, جیسے ابن قتل وغیرہ کو ان کا آپ نے حکم فرمایا تھا. فتح مکہ پر ان لوگوں کا قتل ضرور ہوا, لیکن عام جنگ نہیں ہوئی, جیسے گھمسان کی جنگ ہوتی ہے ویسے نہیں ہوا. جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اس کو उसको रियायत है, जो अपने घर का दरवाजा बंद कर ले उसको रियायत है, जो मस्जिदुल हराम में आ जाए उसको उसको कुछ नहीं कहा जाएगा। ये हुजूर ने रियायतें दे दी। और ये तक फरमाया ला तकरीब अलैकुम अल्यौम, आज के दिन मैं वही बात कहता हूं जो मेरे भाई यूसुफ ने अपने भाइयों से कही थी, ला तकरीब अलैकुम अल्यौम, आज के दिन तुम पर कोई कसूर नहीं, जाओ सब माफ है, यग़फिरुल्लाहु लकुम, अल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत फरमाए। और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए, ऊंटनी के ऊंटनी की कमर से आपका सर लग रहा था, यानी अकड़ नहीं थी, ऐसे आजीन के सारी के साथ दाखिल हुए, कोई अकड़ नहीं, यानी इतनी आजी आप पर तारी हो गई कि आपका सर मुबारक ऊंटनी के कुहान से लग रहा था, ऐसी आजी। और अल्लाह ने ऐसी बड़ी कामयाबी दी, लेकिन कितनी आजी है, अल्लाह अल्लाह, ये है भाई, इतराहट नहीं थी, गुरूर नहीं था, तकबूर नहीं था, सबको रियायत दे दी। और अल्हम्दुलिल्लाह वहदा नसर अब्दा वसदक वादा वहजमल अहजाब वहदा, ये कलिमात थे हुजूर की जबान पर, अल्हम्दुलिल्लाह वहदा, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो एक है, सदका नसरा वाह नसरा आपदा, जिसने अपने बंदे की मदद की, और अपना वादा वहजा वादा, अपना वादा सच्चा कर दिखाया, वहजमल अहजाब वादा, और अकेले तने तनहा उसने तमाम लश्करों को शिकस्त दी। इस हालत में आप मक्का मुकर्रमा दाखिल हुए। बुजुर्गों ने यह फरमाया है, मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक दफा अपनी निजी मजलिस में यह फरमाया कि भाई कौन चाहता है कि उसके पास असबाब ना हो फिर भी वो हज उम्रे पर जाता रहे आता रहे। लोगों ने कहा सब चाहते, तो हजरत ने दोबारा पूछा, हाँ भाई कौन चाहता है कि उसके पास असबाब भी ना हो रुपया भी ना हो फिर भी वो मक्का मुकर्रमा और हज उम्रे के लिए आता रहे जाता रहे। लोगों ने फिर ये जवाब दिया सब चाहते हैं। तीसरी दफा फिर पूछा मौला हजरत मौला मसीहुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, लोगों ने फिर ये जवाब दिया हजरत सब चाहते हैं सबकी ख्वाहिश है। फरमाया जोहर के बाद सूरतुल फतह पढ़ लिया करो, जोहर के बाद सूरतुल फतह पढ़ लिया करो। और ये इतनी मुझे आप देखें कुछ करके देखें, बगैर असबाब के अल्लाह ताला हज और उम्रे पर लेकर जाएंगे ऐसे शख्स। मैंने एक साहब को मदीना मुनव्वरा में मिले हो, वहां पर मस्जिद नबी में मुलाकात हुई, तो यहीं कराची के रहने वाले थे, जान पहचान पहले से थी, उनको मैंने बताया कि ये अमल ऐसा है। कहने लगे भाई मैं उसी अमल की बरकत से तो यहां बैठा हूं, मैं मेरा तो कोई कारोबार इतना छोटा सा एक परचून की दुकान है और वो इतनी चलती भी नहीं है, तो किसी ने मुझे ये अमल बताया था कि जोहर के बाद सूरह फतह पढ़ने से बगैर असबाब के आदमी जाता है, और मेरा शौक बहुत था, असबाब थे नहीं मेरे पास, कुछ भी नहीं था, मेरे पास माल ही नहीं इतना, अयाल ज्यादा है माल कम है, कारोबार भी छोटा सा है। तो मैंने जोहर, कहने लगे जोहर के बाद का वक्त जो था वो मेरे लिए फरावत का होता है, उसमें धूप का वक्त होता है, ग्राहक इतने नहीं आते, मैं जोहर के बाद मैंने पढ़नी दुकान पे बैठ के पढ़नी शुरू की और ये अमल शुरू किया। एक दिन एक साहब मेरे पास आए कि आपका पासपोर्ट बना हुआ है, मैंने कहा नहीं। कहने लगे जाइए वो मलीर में भी अब ऑफिस खुल गया, आप जाइए वहां पर बनवा लें पासपोर्ट, बनवाएं अपना भी अपनी अहलिया का भी, दोनों का पासपोर्ट बना, उन्होंने पैसे दिए सब कुछ असबाब उन्होंने दिए, और कहने लगे देखो मैं यहां बैठा हूं इसी सूरत की बरकत से, इतना फतह ये है सूरह फतह जोर के बाद पढ़ने से, इतनी मुजर्रब है। और मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब खुद पढ़ते थे तो उनके 80 के करीब असफार हुए, उनके जो खलीफा थे हाजी फारूक साहब सक्कर वाले, उनका 48 साल की उम्र में इंतकाल हुआ और उनके 82 सफर हुए, और उनके खलीफा थे और ये भी जोर के बाद पढ़ते थे, और उनके खलीफा थे डॉक्टर साबिर साहब मरहूम, 40 साल की उम्र में 38 साल की उम्र में इंतकाल हुआ, उनके भी 80 असफार हुए, इतनी सी उम्र में 80 असफार हो गए उनके। और ये हजरत वो हैं जो ये सूरत पढ़ते थे जोहर के बाद मामूल बनाकर, अल्लाह ने इतने असफार करा दिए। तो ये बड़ी मुजर्रब सूरत है, बस जिसको हरम शरीफ जाना हो और उसके पास असबाब भी ना हो, खास तौर पे असबाब भी ना हो उसके पास, اور جو اسباب جس کے پاس ہوں وہ تو انشاءاللہ اور زیادہ جائے گا، اسباب نہ ہو تب بھی جائے گا انشاءاللہ، بغیر اسباب کے اللہ لے کے جائیں گے، یہ ایسی صورت ہے. اور اس میں اصل میں جو یہ ساری ہے نا یہ صورت، یہ فتح مکہ کے بارے میں ہے اور حضور کے مسجد الحرام میں داخل ہونے کے بارے میں ہے. اور اس کے اندر وہ خواب بھی، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ نے اپنے نبی کا خواب سچا کر دکھایا. لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم، ضرور بھی ضرور تم داخل ہوگے مسجد الحرام میں امن کے ساتھ. محلقین رؤوسکم، اب جیسے آج عمرے پہ حلق کروایا جاتا ہے وہ بھی ہوگا. تو یہ تمام کی تمام صورت فتح مکہ اور حضور کے عمرے کے بارے میں اور مسجد الحرام میں حاضری کے بارے میں ہے، اس لیے بہت بڑی تاثیر رکھتی ہے کہ مسجد الحرام میں پہنچانے کی بندوں کو. تو اس کا بھائی جو بھی چاہے اس کا اہتمام کرے، پھر دیکھیں اس کا اثر دیکھیں انشاءاللہ. بہت زبردست اور مجرب بہت ہے، بالکل پکا نسخہ ہے تیر بہدف کہ اللہ تعالیٰ لے کر جاتے ہیں ایسے شخص کو. اور اس سے آگے سورہ حجرات ہے، جو جس کو علماء نے اور ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ یہ سورت اصل میں آداب و اخلاق کی سورت ہے، اس میں آداب و اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے، غیبت سے بچو، تانا نہ دو، ان آداب کی اور آداب سکھائے گئے ہیں، اخلاق سکھائے گئے ہیں. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، ہمارے نبی کی آواز کے اوپر اپنی آواز کو بلند نہ کرو. آج بھی یہ ادب موجود ہے، اگر کہیں پہ حدیث پڑھی جا رہی ہو اور کسی نے اس حدیث پڑھنے والے کی جتنی آواز ہے اس سے زیادہ اس مجلس میں اپنی آواز کو بلند کیا، خلاف ورزی کی، اور اللہ نے فرمایا اعمال ضائع ہو جائیں گے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. کیونکہ حدیث دراصل حضور کی آواز ہے، پڑھنے والا کوئی اور ہے، آواز تو وہی ہے، آپ کا کلام تو ہے وہ. اگر کسی مجلس میں حدیث پڑھی جا رہی ہو اور کسی شخص نے اس سے زیادہ بلند حدیث پڑھنے والے سے زیادہ بلند آواز سے بات کر لی تو اعمال ضائع ہونے کا خدشہ ہے. انتحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تو ایک ادب کے اوپر، اور یہ علماء کا بھی ادب ہے، والدین کا بھی ہے یہی ادب، بڑوں کا بھی ادب ہے، بزرگوں کا، شیخ کا، یہی ادب سب اس میں داخل ہے. تو اور فرمایا جن لوگوں نے یہ ادب کر لیا، اولئک ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جن لوگوں نے یہ ادب کر لیا اور وہ ہمارے نبی کے پاس آ کر اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، ان کے دلوں کو اللہ تعالی نے تقوی کے لیے خالص کر لیا. امتحنا حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر کے مطابق امتحنا اخلصا کے معنوں میں ہے، امتحان لینے کے معنوں میں نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ امتحان میں کامیاب ہو گئے، بس اسی معنوں میں اخلصا کے معنوں میں خالص کر لیا ہم نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے. ایک ادب کے اوپر، ادب کے اوپر تقوی، دل کے تقوی کی سند دی جا رہی ہے. جب دل میں تقوی آ گیا تو ظاہر ہے بس اعضاء میں خود ہی تقوی آ جائے گا. تو یہ ادب کے اوپر یہ سند مل رہی ہے. دیکھیے ادب کتنی بڑی چیز ہے. تو اور آگے وہ واقعہ ہے کہ وہ کچھ بدوؤں کا کچھ آنا ہوا اور انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو بیویوں کے گھر تھے ان کو یہ نہیں پتا تھا کس میں ہے. بہرحال انہوں نے باہر حجرات، جو حجرے بنے ہوئے تھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، کیا حجرے کہا جائے، جھگیاں تھیں، چھوٹے چھوٹے گھر تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو مجھے اپنے پاؤں سمیٹنے پڑتے تھے، اتنا چھوٹا حجرا، تو وہ پاؤں سمیٹ لیتی تھی پھر آپ سجدے میں جاتے تھے. کیا حجرا ہوگا، کتنا ہوگا. تو میرے خیال میں آج کی جھگیاں بھی بڑی ہوتی ہیں اسے. تو انہوں نے باہر کھڑے ہو کر اخرج الینا یا محمد، او محمد ہمارے پاس باہر آؤ، ادھر آؤ، انہوں نے ایسے آواز لگا دی، اللہ کو پسند نہیں آیا. اور فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو آپ کے باہر سے آواز لگا رہے ہیں اکثر ان میں عقل نہیں رکھتے. ولو انہم صبروا حتى تخرج الیہم لکان خیرا لہم، اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود ہی باہر تشریف لاتے تو یہ ان کے لیے خیر و بہتری ہوتی. آپ دیکھیں یہ آیت حضور کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عبداللہ ابن عباس جاتے تھے حدیث پڑھنے کے لیے، حدیث سیکھنے. وہ جب اپنا دروازہ کھولتے تھے تو حضرت عبداللہ ابن عباس باہر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. وہ کہتے تھے ارے یبن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے حضور کے چچا ذات بھائی، یہ تم نے کیا کیا، تم نے میرا دروازہ کیوں نہیں کٹکھٹایا؟ دروازہ کٹکھٹا لیتے، نہ جانے تم کب سے بیٹھے ہو. تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے مجھے اس آیت نے روکا، ولو انہم صبروا حتى تخرج الیہم لکان خیرا لہم واللہ غفور رحیم. اس آیت نے مجھے آپ کا دروازہ کٹکھٹانے سے روکا کہ ہاں استاد شیخ کوئی بھی وہ خود باہر آئے تب صحیح رہے، وہ یہ تمہارے لیے خیر اور بہتری ہے، تم آواز نہ دو. تو حضرت ابو ہریرہ یہ نہیں فرماتے تھے ہاں ہاں یہ تو حضور کے بارے میں آیت ہے تم میرے اوپر کیوں فٹ کر رہے ہو، اصل میں یہ آیت بڑوں کے لیے ہے، جو دین کے بڑے ہیں ان کے لیے آیت نازل ہوئی. تو اس لیے وہ خاموش رہ جاتے تھے کہ ہاں بھائی انہوں نے ادب کیا، اللہ ان کو اس ادب پر علم عظیم دے گا، علوم عطا فرمائے گا. تو آپ دیکھیں یہیں سے پتا چلا کہ یہ آیت حضور اگرچہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں، لیکن اس کا حکم عام ہے، حکم عام ہے اس کا. اور آگے غیبت نہ کرنے کے بارے میں یہ فرمایا، غیبت کے بارے میں فرمایا کہ غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہوں، مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہوں. اور باقی جو غیبت کے جو جواز کے مواقع ہیں جہاں غیبت کرنی چاہیے، وہ علماء جہاں پہ بعض اوقات ضروری ہو جاتی ہے تو وہ علماء سے پوچھیں، لیکن عام حالات میں یہی ہے کہ غیبت حرام ہے. غیبت ایسا ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہو، اس کو اسی طرح کہا جاتا ہے، یہی کہا گیا قرآن کریم میں. اور ولا تنابزوا بالالقاب، القاب سے یاد نہ کرو الٹے سیدھے القاب کے لیے، لنگڑا اور اندھا فلاں، تو یہ ایسے القاب سے مت پکارو ایک دوسرے کو، اچھے القاب سے یاد کیا کرو. یہ سورت دراصل یہ القاب یعنی آداب اور اخلاق کی سورت ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.